حضرت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 305، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 10/1/2003، موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس ہستی کا اونچا مقام بنایا ہے، جس کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اس کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اس وجہ سے نہیں ملا کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی سے کر دیا تھا، یہ مقام اور مرتبہ اس لیے نہ ملا کہ اللہ کے نبی حفصہ کے شوہر تھے، بلکہ حفصہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر حضرت عمر یوں بھی کہتے ہیں نبی کی بیویاں اکٹھی ہوئیں اور اللہ کے نبی سے مطالبے شروع کر دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مطالبوں کو پورا نہ کر سکتے تھے، اللہ کے نبی ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ مدینہ میں یہ افواہ اڑتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں بھی پڑتی ہے، آپ اس جگہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی علیحدگی اختیار کیے ہوئے اور حضرت بلال کو اپنا پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال، اللہ کے نبی کو کہو عمر آیا ہوں۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی عمر آیا ہے، ملاقات چاہتا ہے،
آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال کہہ دو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر کو جب جواب ملا کہ اللہ کے نبی نے ملنے سے انکار کر دیا, کہا بلال اللہ کے نبی سے کہو عمر آیا ہے. حضرت عمر کو بھی اپنے مقام اور مرتبے کا علم تھا کہ میں وہی تو ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کہا تھا, اللہم اید الاسلام بی عمر ابن الخطاب و بی عمر ابن الحشام. اے اللہ, اگر تو اپنے اسلام کی تائید و نصرت چاہتا ہے یا خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کرتے یا حشام کے بیٹے عمر کو مسلمان کرتے. اور حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ مفسرین نے قرآن کی ان آیات کے تحت ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت عمر ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر نہ جا سکے, بیت اللہ کے پردے کے پیچھے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, قرآن کی تلاوت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو شاعر ہے, ایسا عجیب کلام پیش کرتا ہے کہ دنیا کے شعراء اس جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور قدرتی طور پر نبی کی زبان پر یہ آیات آ گئی, وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے کہ جس پر تم ایمان لاتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ اگر یہ شاعر نہیں تو کاہن تو ضرور ہے کہ اس نے میرے دل کی بات جان لی ہے. ابھی میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ شاعر ہے, اور اس کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ بابا ہوا بے قول شاعر, اگر یہ شاعر نہیں بھی ہے تو کاہن ضرور ہے. نبی نے اگلی آیت تلاوت کی, وما بلا بقول کاہن قلیل ما تذکرون. فرمایا یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے کہ جس کی تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ رب کی طرف سے اتارا گیا ہوا کلام ہے, یہ رب اتار رہا ہے, جبریل وہی لے کر آ رہا ہے. نبی نہ بناتا ہے اور نبی نہ جادوگر ہے کہ جس سے کہانیاں پچھلے زمانے کے لوگوں کو ذکر کرتے. پہلی مرتبہ اسلام کی کرن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پھوٹی. حضرت عمر کو بھی اندازہ ہوا واقعی نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ یہ کاہن کا کلام ہے, ہو سکتا ہے یہ رب العالمین کا کلام ہو. لیکن اللہ کے نبی کی بات سن کر بھی اس وقت حضرت عمر اسلام نہ لائے. نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. اسلام جب نہ لائے تھے مسلمانوں کے شدید دشمن تھے, اور ایسے دشمن جس کا ہاتھ مردوں پر ہی نہیں عورتوں پر بھی اترتا. حضرت عمر کی ایک لونڈی تھی, مسلمان ہو گئی. حضرت عمر اس کو پیستے پیستے تھک جاتے, اور وہ پیستی نہ تھکتی. ظلم برداشت کرتے ہوئے اس کی زبان پر یہ نہ آتا کہ میں اللہ کی توحید کا انکار کر دوں, عمر کے بتوں کا اعلان کر دوں. نہیں, اس کی زبان پر پھر بھی یہی آتا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. حضرت عمر اس کو پیٹتے پیٹتے تھک جاتے, تھک کر بیٹھ جاتے, اور اس لونڈی سے کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے مربت میں آ کر تجھ کو چھوڑ دیا ہے، میں تجھ کو پیستے پیستے تھک گیا ہوں، آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا ہوں، آرام کرنے کے بعد پھر کھڑا ہوں گا، پھر تجھ کو پیٹوں گا۔ جس کے ہاتھ مردوں پر ہی نہیں عورتوں پر بھی جا پڑتے تھے، وہ عمر تلوار لے کر گھر سے نکلا اور کہا، پوچھنے پر بتلایا کہ میں آج اس آدمی کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے مکے کی وادی انتشار کا سبب بن چکی ہے، اور وہ ہستی ایک ہی ہستی تھی کہ جس نے مکے کی وادی میں آ کر بدکاری کے خلاف آواز نہ اٹھائی، چوری اور ڈکیتی کے خلاف آواز نہ اٹھائی، قتل کے خلاف، شراب خوری کے خلاف، سود کھانے کے خلاف آواز نہ اٹھائی، سب سے پہلی آواز مکے کی وادی میں اللہ کی نبی کی یہ گونجی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کس لو ہوں فلاح پا جاؤ گے، وتملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کا بھی مالک بنائے گا، عجم کا مالک بھی بنائے گا۔ اور یہ آواز مشرقین مکہ پر پہاڑوں سے زیادہ بھاری تھی، اس آواز کی سختی بجلی کے کھونے سے زیادہ تیز تھی۔ مشرقین مکہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اجعل الآلہ الہا واحدا، کہ سارے الہوں کو مٹا کر کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی فیض بخش نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، کوئی اقتدار نہ عطا کر سکے نہ چھین سکے، الا اللہ، یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ مشرکین مکہ اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے، کہا اسی ہستی کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے مکے کی وادی میں انتشار پھیلا رکھا ہے۔ وہ صحابی حضرت عمر کے تیور دیکھ کر حضرت عمر سے کہتا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، یہ آگ تمہارے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے۔ کہا میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی پکار کو پکارتے ہیں جس پکار کو ختم کرنے کے لیے تو جا رہا، انہیں قدموں پر واپس پلٹے، دروازے پر پہنچے، کان لگایا، آواز سنی، بہن کے گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دستک دی، دروازہ کھلا، عمر داخل ہوئے، بہن سے پوچھا کیا کر رہے تھے، بہن نے کہا کچھ بھی نہیں، یہی سوال بہنوئی سے کیا کیا کر رہے تھے، کہا کچھ بھی نہیں، اپنے اسلام کو چھپا کر حضرت عمر کے غصے کا سامنا کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے تھے، کہا کچھ بھی نہیں، کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تم کچھ پڑھ رہے تھے، کہا کچھ بھی نہیں۔ بہنوئی نے ابھی بات کہی، جواب کیا، حضرت عمر کا تھپڑ اٹھا اور بہنوئی کے چہرے پر چاپا، جھوٹ بولتے ہو۔ بہن اپنے شوہر کو بتانے کے لیے آگے آئی، وہی چپل جو بہنوئی کے چہرے پر پڑا تھا بہن کے کانوں پر پڑا، بہن کے چہرے سے خون ٹپکا، آنکھوں سے آنسو بہے، اور حضرت عمر سے اس حالت میں کہنے لگی، عمر میں تیری بہن ہوں، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے گا تب بھی اس دین سے نہیں پھر سکتی، تو کیا سمجھتا ہے، جس ماں نے تجھے بنا ہے، جس ماں نے تجھے ضرورت ادا کی ہے، اسی ماں نے مجھ کو بنا ہے، میرے اندر بھی وہی ضرورت ہے جو تیرے اندر ہے، مجھ کو قتل کر دے، میری لاش کے ٹکڑے کر دے، میں یہ گوارا کروں گی لیکن اسلام سے پھر نہیں سکتی۔ عمر کا دل پسیجا، بہن کے چہرے سے چپکتا ہوا خون دیکھا، آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھے، حضرت عمر کا دل پسیجا، کہا بتلاؤ اچھا، پرچا رہے تھے حالات کو موافق دیکھ کر، غالباً حضرت خباب یا خبیب تھے جو حضرت عمر کی آمد پر چھپ گئے تھے، باہر نکل کر کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کس کو مان لیا ہے اور کہا ہے اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب اور بے عمر بن الحشام، اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، اور مجھے یقین ہے اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کہا بلال کہو عمر آیا ہے، وہ عمر جس کو اللہ کے نبی تمہیں مان کر لیا تھا وہ عمر آیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی، بلال کو کہنے لگے اللہ کے نبی بلال کہہ دے، ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر مایوس ہوئے، دروازے کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یہ افواہ سن کر میں آیا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں کہ حفصہ کو طلاق نہ دی جائے، باقیوں کو طلاق دے دی جائے، تو اللہ کے نبی یہ خیال درست نہیں ہے، اگر اجازت ہو آپ اگر حکم دیں میں حفصہ کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ کہاں آ جاؤ، حضرت عمر پہنچے، دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے بوریے پر لیٹے ہوئے، آپ کو گدا بھی میسر نہ تھا، تنگ دستی کی یہ حالت کہ وہ گدا جس میں اللہ کے نبی کھجور کی چھاؤں بھر دیا کرتے تھے، نرم اور گرم بستروں میں سونے والوں تم نے کیا خدمت کی ہے اسلام کی، اسلام کا نام لیتے ہو اور اسلام کی جڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہو، کیا خدمت کی ہے تم نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ صحابہ جو بھوک سے بہتاب تھے، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے، کسی صحابی نے دعوت کی، اللہ کے نبی نے دعوت کھانے کے بعد قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، کہا لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کی لیکن دین اسلام کی کیا خدمت کر کے آئے ہو۔ نبی کے نرم و نازک جسم پر کھجور سے بنے ہوئے مسلح کے نشانات، عمر کو دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئے، عمر نے بھی نبی کی کمر پر نشانات دیکھ لیے، نبی کی غربت پر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ دنیا کے کتے، یہ بتوں کے پجاری، یہ آگ کو پوجنے والے، یہ صلیب کو پوجنے والے، ان کے پاس مال و دولت کے خزانے اور کائنات کا امام، کائنات کے انبیاء کا امام، ساری دنیا میں مخلوق میں سب سے افضل، اور اس کی حالت یہ ہو کہ لیٹنے کے لیے اس کو بستر تک میسر نہ ہو۔ کہا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے نہیں ملا کہ عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا تھا، نبی نے نکاح کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی بھی کنواری نہ تھی، کوئی متعلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، اور آپ کے نکاح اسلام کی ترغیب و اشاعت کے سبب بنے. جس قبیلے میں آپ کا نکاح ہوا وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے نبی بھی اپنے رشتے داروں پر رحم کرنے والے. حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن قیدی بن کر آئی، بنو حوازم کا قبیلہ گرفتار ہو کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کی بیٹی مخاطب ہو کر کہتی ہے، بھیا یہ میری قوم کے افراد ہیں جن کو تمہارے صحابہ نے گرفتار کیا ہے. کہا مجھ کو بھائی کہنے والی تو ہے کون؟ کہا اے محمد میں وہی ہوں کہ جس کے گھر میں تو نے پرورش پائی، جس کو میں جھولا دیا کرتی تھی، جس کو سیر کرانے کے لیے میں گھر سے باہر لے جاتی تھی، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رضائی ماں حلیمہ کا نام سنا اور اس کی بیٹی کو اپنے سامنے پایا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے میرے صحابہ، میری رضائی بہن آئی ہے، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے قیدیوں کو، قبیلے والوں کو رہا کر دیا جائے، اس کا مال اس کو دے دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر تمام صحابہ نے حلیمہ کی بیٹی کے قیدی بھی واپس کر دیے، لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا. پورے قبیلے والے پلٹ کر آئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہی حال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا تھا. حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، حضرت عمر اپنی متعلقہ بیٹی کا نکاح ابو بکر سے کرنا چاہتے تھے. ابو بکر کو راستے میں ملے اور کہنے لگے، ابو بکر میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے نکاح کر لے. ابو بکر نے عمر کی بات سنی، ایسی سنی جیسے سنی ہی نہیں، باپ کا جواب نہیں دیا. حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا، کہا بات کرتا جواب دیتا اگر رشتہ قبول نہیں تھا انکار کر دیتا، لیکن میرے ساتھ یہ سنوں کہ میری بات سن کر میری بات کا جواب بھی نہیں دیا. اگلا دن ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا اور عمر سے کہا، عمر تیری بیٹی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو اگلے دن ملے اور کہنے لگے، عمر تو اس وقت ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے تیری بات کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کر دیا تھا.
کیا حضرت عمر کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے ملا
کہ حضرت عمر سسر تھے محمد الرسول اللہ کے، یا حضرت عمر کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ حضرت عمر نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں،
میرے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے بعد کنویں سے پانی نکال رہا ہے ایک شخص،
دیکھا تو وہ ابو بکر ہے، لیکن ڈول کھینچتے ہوئے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد عمر آیا اور عمر نے کنویں سے پانی نکالا، ساری زمین کو خراب کر دیا. وہ کمزوری جو ابو بکر میں تھی، حضرت عمر کی بہادری نے، ثابت قدمی نے، ضرورت مندی نے اس کو اس طریقے سے صاف کیا کہ آدھی دنیا میں اسلام کا پھیلا، آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا سربلند ہوا. آج ہم اپنا اسلام ایک طرف رکھتے ہیں اور صحابہ کا اسلام دوسری طرف رکھتے ہیں اور پھر موازنہ کرتے ہیں. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا جس کے کپڑوں پر پیرنگ لگے ہوئے تھے، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا.
سر کے نیچے کچی ایش چڑھانے کے طور پر رکھی ہوئی
آدھی دنیا کا حکمران اور ایک درخت کے سائے تلے سویا ہوا آدھی دنیا کا حکمران.
آج ہمارے معاشرے میں ایک مسجد کا متولی سنبھالا نہیں جاتا,
اپنی کھال سے باہر ہوتا ہے, اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ مسجد کے مولوی, یہ مسجد کا خطیب, یہ مسجد کا امام, یہ مسجد کا قاری اس کے گھر کے نوکر چاکر ہے, جب چاہے جیسا چاہے اس پر حکم چلائے, جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. جب ہمارے ملک کے مسجد کا متولی اس قسم کا شیطان ہے تو ملک کے حکمرانوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ فرعون کی زبان میں گفتگو نہ کریں گے؟
آدھی دنیا کا حکمران اور اسلام کی خدمت میں اتنا سرشار
عیسائیوں کا ملک بیت المقدس مسلمانوں کے محاصرے میں آیا.
شہر کے پادری نے اعلان کیا کہ یہ شہر اے مسلمانوں ہم تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری شرط ہے ہم سے صلح کے لیے. تم نہ ہو, تمہاری فوج کا سپہ سالار نہ ہوئے, بلکہ تمہاری سلطنت کا حکمران آئے.
ہم اس سے اپنی صلح کی شرائط بنوانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی حیثیت کے حامل نہیں. لیکن مسلمان ایک علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں.
ایک طرف خالد بن ولید ہے اور دوسری طرف مسلمان فوج کا سپہ سالار ہے. جب خالد بن ولید تلوار کے زور سے کلے پر قبضہ کرتا ہے اس کے ایک حصے پر, تو دوسری طرف دشمن مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار سے صلح کر رہا ہوتا, اور اس صلح میں دشمنوں کو دشمنوں کی چال مسلمانوں کا سپہ سالار سمجھ نہیں سکتا.
مسلمانوں کے سپہ سالار کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان فوج نے دشمنوں کے کلے پر بطور شمشیر قبضہ کر لیا ہے, دوسرے حصے میں یہ دستخط کر دیتا ہے,
سفید جھنڈا امن کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے,
جنگ بندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے, اور خالد بن ولید مار دھاڑ کرتے ہوئے کلے سے دوسری طرف اپنی شمشیر کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں.
وہ بھی اعلان سنتے ہیں کہ سپہ سالار نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے.
ہر حیران اور پریشان ہو کر سپہ سالار کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے اس قلعے کو بغیر شمشیر پتہ کیا.
کہنے لگے نہیں, تیرے آنے سے پہلے میں صلح کر چکا
اور اس صلح پر وہ اس قلعے کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے.
سپہ سالار کا حکم اپنی جگہ پر قرار رکھتا ہے, خالد ابن ولید کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا.
یہ مسلمانوں کی بدعہدی نہیں, یہ عہد تھا. لیکن پادری کہتا تھا نہیں, عمر آئے گا تو ہم صلح کریں گے, ورنہ اس کے بغیر صلح نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام ملا
مدینے سے اکیلے, آدھی دنیا کا حکمران شام کے علاقے میں
سفر طے کرتے ہوئے پہنچتا ہے. مختلف سفر طے کرتے ہیں,
لیکن حالت یہ ہوتی ہے جب مدینے سے نکلتا ہے بیت المقدس کی طرف, ایک غلام ہے, ایک اونٹ ہے, کھانے پینے کا سامان.
غلام کی کیا حیثیت ہوتی تھی عرب کی تاریخ میں تمام لوگ جانتے ہیں.
غلام نے بھی جان لیا کہ میرا آقا اور آقا ہی نہیں آدھی دنیا کا حکمران, مسلمانوں کا امیر المومنین میرے ساتھ جا رہا ہے. اب میں سارا سفر
عمر کا اونٹ ہوگا اور غلام اس کی رسی پکڑ کر سفر طے کر رہا ہوگا.
حضرت عمر سوار ہوئے اور اونٹ کی مہار غلام کے ہاتھ میں. کچھ سفر طے کرنے کے بعد غلام کو حکم دیا رک جاؤ.
اونٹ کو بٹھایا, خود نیچے اترے اور کہا اب تم سوار ہو جاؤ. غلام حضرت عمر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے.
آج کسی افسر کی کرسی پر اگر غلط بیٹھ جائے اس کی
یہ ضرورت.
اور امیر المومنین آدھی دنیا کا حکمران اپنے غلام کو کہتا ہے اب تم چل جاؤ, تمہاری باری ہے. عمر تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے اونٹ کی مہار پکڑ کر میں پیدل آگے چلوں. اسلام کو دہشت گردی قرار دینے والوں, بوسنیا اور چیچنیا میں ظلم کرنے والوں,
کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کرنے والے
اور اپنے حرامی بچے اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والوں, عراق پر حملے کے لیے پرچہ آنے والوں,
تم نے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنایا ہے. اسلام تو امن کا پیغمبر ہے. حضرت عمر نے اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کی, ان سے ٹیکس لیا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. جب دیکھا کہ ان کے علاقے کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے, ان کو جزیہ واپس کر دیا اور کہا جو مال ہم نے تم سے لیا تھا چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے ہم تم کو واپس دیتے. آپ تم نے اسلام کی تصویر کو سمجھا کیا ہے کہ اسلام جس کا دل چاہتا ہے. پاکستانیوں کو 100 پاکستانی اس ظالم امریکہ کی قید میں کیوبا کے جزیرے میں قید. اور یہ دہشت گرد نہیں, کبھی کراچی سے, کبھی لاہور سے, کبھی فیصل آباد سے, عرب کے ان باشندوں کو جن کو یہ خود مجاہد قرار دے رہا تھا. جب روس سے لڑائی ہوئی یہ لوگ مجاہد تھے, اب زبان بدل گئی, دہشت گرد بن گئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اونٹ کی پیٹ پر بٹھاتے ہیں, اس کی مہار پکڑ کر آگے چلتے ہیں.
جب شہر قریب آتا ہے,
حضرت عمر کے غلام کی باری اب اونٹ پر سواری کی ہے اور عمر کی باری مہار پکڑ کر چلنے کی ہے.
کہا عمر میں اپنی باری تجھ کو دیتا ہوں.
کہا کیوں؟ کہا اس لیے دیتا ہوں کہ جب دشمن میرے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تجھے دیکھیں گے ان کے دل میں سے روب اٹھ جائے گا.
وہ روب اور دبدبا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمنوں کے دل میں تھا. حضرت عمر مدینے میں سے ہوتے تھے اور کسرا اور قیصر اپنے محل میں اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے تھے, کوئی عمر کا نام ہمارے محل میں نہ لے. عمر کا نام لیتے تھے جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی. مائیں اپنے بچوں کو عمر کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی, عمر آ رہا.
اور عمر کا گھوڑا ہر وقت عمر کے پاس, لیکن دماغ میں اقتدار کا نشہ نہیں چڑھا تھا. کسی نے مسئلہ پوچھا
اس وقت جب حضرت عمر سلطنت کے کام سر انجام دے رہے تھے. مداخلت کی پوچھنے والے
بھی عجیب ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بدو اللہ کے نبی کی اونٹنی کی رسی پکڑ لیتا ہے, نبی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے جنہ نہیں آنا عملی یدخل الجنہ. اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے.
اللہ کے نبی مسکرائے اور کہنے لگے
اللہ کی عبادت کر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا,
5 وقت کی نماز ادا کر. چند باتیں بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دے, میرا راستہ چھوڑ دے.
پوچھنے والے بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہا عمر مجھے مسالہ چاہیے, مجھ کو مسالہ رکھ جاؤ.
حضرت عمر امور سلطنت میں مشغول تھے,
دولہا اٹھایا اور اس کی کمر پر دے مارا.
کہا کسی وقت آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں یا جب جی چاہو مسئلہ پوچھ لیا. وہ درہ کھا کر کوڑا کھا کر پریشان ہو کر عمر کے گھر سے جا نکلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ درہ تو مار بیٹھتے ہیں لیکن ذہن میں خیال آتا ہے عمر ایک دن آئے گا جب تجھ سے پوچھا جائے گا عمر اس کی پیٹھ پر تو نے درہ کیوں مارا تھا,
اس کا قصور, اس کی غلطی کیا تھی, اس نے کون سا جرم کیا تھا, کیا تیری ماں بہن کا گالی دی تھی کیا جس کے بدلے میں تیرا درہ اس کی کمر پر تھا. اے عمر اگر قیامت کے دن رب نے تجھ سے پوچھ لیا عمر تیرا کیا جواب ہوگا, پھر اس کا درہ ہوگا تیری کمر ہوگی. امور سلطنت چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے بھاگے, اس کے ہاتھ میں درہ دے کر کہنے لگے بھائی جس طرح میں نے تجھ کو مارا تھا تو بھی مجھ کو مار لے. لیکن کل قیامت کے دن رب کے دربار سے کھڑے ہو کر رب سے یہ نہ کہنے کہ عمر نے مجھ کو مارا, اس دن میں اس زیادتی کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا, میری نیکیاں تجھ کو دینی چاہیے. کہا عمر اگر تو اس حالت میں بیت المقدس پہنچا تیرا روگ جو دشمنوں کے دل میں ہے وہ روگ اٹھ جائے گا اور لوگ تجھ کو ہلکا سمجھیں گے کہ اپنے غلام کو اوپر بچھائے ہوئے اور اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چل رہا. کہا اے غلام اس عقیدے کو درست کر لے, روگ دنیاوی زیب و زینت سے دنیاوی مال سے افرادی قوت سے پیدا نہیں ہوتا, اور اس بات کا اظہار ہماری حکومت کر چکی ہے. ایٹم بم بنایا دشمنوں کو ڈرانے کے لیے. اللہ نے کہا تیاری کرو, تیاری کرو, تحمور بھی عدو اللہ و عدوکم, اس تیاری کے ذریعے تم اپنے دشمن کو اور رب کے دشمن کو ڈراؤ. ایٹم بم بنایا ہم نے دشمن کو ڈرانے کے لیے دشمن کے خلاف, اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اس کو چھپائے پھرتے, اس کو ہوا نہ لگ جائے, اس نے ہماری حفاظت کرنی تھی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اپنے غلام سے کہنے لگے اپنے عقیدے کو درست کرو, روز دنیاوی زیب و زینت سے دنیاوی لباس پہن کر مال و زر اکٹھا کر کے افرادی قوت بڑھا کر پیدا نہیں ہوتا, روب آسمان سے نازل ہوتا ہے سزم کی ہی کلو بندی نے کپڑ ہو جس کا تذکرہ رب القرآن میں کرتا. مسلمانوں کے سپاہ سالار کو پتا لگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے, استقبال کے لیے باہر نکلا, اس پادری کو ساتھ لے کر آیا, کہا دیکھو ہمارا خلیفہ آ رہا. وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ اچھا یہ خلیفے کا قاصد آ رہا ہے جس کے بعد خلیفے کی فوج ہوگی, پھر نوکروں کی فوج ہوگی, پھر گانے بجانے والے ہوں گے, عیاشی کا سامان ہوگا, اور اس کے درمیان میں دلہن بن کر خلیفہ آ رہا ہوگا.
خلیفے کی ڈولی لوگوں نے اٹھائی ہوگی, اپنے کندھوں پر سوار کر کے جا رہی. کہا چاہیے خلیفے کا قاصد اطلاع دینے کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارا خلیفہ مدینے سے چل پڑا ہے. کہا نہیں, یہ خلیفے کا قاصد نہیں ہے, یہ ہراول دستے کا کوئی آدمی نہیں ہے, بلکہ یہ خود خلیفہ آ رہا ہے. حیران ہو کر مسلمانوں کے سپاہ سالار کے منہ کو دیکھتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, کہیں پاگل دیوانہ تو نہیں کہ یہ خلیفہ آ رہا ہے اکیلا. کہا یہ خلیفہ آ رہا ہے. کہا ہاں یہ خلیفہ آ رہا. کہا یہ اونٹ پر سوار تمہارا خلیفہ ہے؟ کہا نہیں, جو اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہے وہ خلیفہ ہے. کہا جو اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہے وہ خلیفہ ہے, اس کا معنی ہے جو اونٹ پر سوار ہے وہ خلیفے سے کوئی بڑی ہستی اور بزرگ ہے, خلیفے کا پیر ہے. کہا نہیں, وہ خلیفے کا پیر اور بزرگ نہیں ہے, خلیفے کا امام نہیں ہے, خلیفے کا استاد نہیں ہے, بلکہ خلیفے کا غلام ہے.
کہا اگر وہ خلیفے کا غلام ہے یہ شہر کی چابیاں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، خلیفے سے صبح کی شہادت نکالا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کریں وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا اسلام کی اس خدمت کے سلے میں ملا، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی کوئی خدمت نہ کریں، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، اونچا مقام مل جائے، یہ تمنا اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اکثر لوگ یہ سوال لکھ دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خطبے کے دوران ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ جو سوالات معاشرے کے ساتھ متعلق ہوں وہ سوالات تو لکھے جائیں تاکہ اس کا جواب آپ کو بھی پتہ لگے اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے، اور ایسے سوالات جو آپ کے اکیلے کے ساتھ متعلق ہیں ان کے جوابات نماز کے بعد آپ تشریف لے آیا کریں، میں انشاءاللہ ان کے جوابات دے دیا کروں گا، کیونکہ اتنے سارے سوالات کے جوابات دینا ناممکن ہے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے کہ سنت، بعض لوگ کہتے ہیں اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ وہ سنت نہیں کہ کر لیا تو ثواب ہے نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے، اس لیے فرض ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ امرنی، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس آدمی کی طرف سے کہ جس کا چہرہ ملا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے چھ آدمیوں پر، کہا لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، میں لعنت کروں، میرا رب لعنت کرے اور اللہ اپنے نبی کی لعنت کو قبول کرے۔ چھ آدمیوں کا تذکرہ کیا، چھٹا آدمی فرمایا التارک لسنتی، جو میری سنت کا تارک ہے اس پر بھی میری لعنت ہے۔ تو داڑھی ایسی سنت نہیں کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ اگر کر لیا جائے تو ٹھیک ہے ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، یہ ایسی سنت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنی چاہیے کہ نہیں، کہ الحمد کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کی حدیث سننے کے بعد آپ کا دل چاہے تو نبی کی حدیث پر عمل کرے، آپ کا دل نہ چاہے تو نہ کرے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ لوگ نماز با جماعت کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دعا نہ کرنے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، دعا کے بارے میں نبی کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی سے اجتماعی دعا با جماعت ثابت نہیں؟ اللہ کے نبی سے ہر نماز کے بعد اجتماعی طور پر، جس طرح ہمارے معاشرے میں روٹین بنی ہوئی ہے، ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر مقتدیوں سمیت دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں۔ اس لیے ہم چونکہ جو کام سنت سے ثابت نہ ہو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا عورت کے لیے قبرستان جانا جائز ہے یا کسی مزار پر جا کر دعا کرنا جائز ہے؟ عورت کے لیے قبرستان جانا بہتر نہیں کہ وہ قبرستان نہ جائے، صحیح بات صحیح ہے، کہیں اگر مجبوری ہو جائے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی فوت ہوا، آپ اس وقت وہاں اس شہر میں موجود نہ تھی، سفر پر سے واپس آئیں تو ان کی قبر پر جا کر کہنے لگی کہ اگر میں تیری زندگی میں وہاں موجود ہوتی تو آج میں تیری قبر پر نہ آتی۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو عورت جا سکتی ہے ورنہ نہیں۔ کیا کنڈے کرنا صحیح ہے؟ کنڈے کھانا حرام ہے یا حلال؟ اگر آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا کونڈا کریں تو کر لیں کونڈے،
اس لیے کہ کنڈے امام جعفر صادق کے نام کیے کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ امام جعفر کے نام کے کنڈے اس دن اس لیے بھرتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس دن فوت ہوتے ہیں. یہ حضرت معاویہ کی خوشی میں امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھرے جاتے ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہے.
اگر آپ نے صحابی رسول سے دشمنی کرتے ہوئے اپنے ایمان کا کنڈا کرنا ہے تو کر لیجئے, ورنہ یہ کنڈا حلال نہیں حرام ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما احل به لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.